ہم ہے حسینی طرز خمینی، جیتے رہے ہیں جیتے رہے گے ہم ہے حسینی طرز خمینی، جیتے رہے ہیں
ماشاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین، يدع المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين، قاسم الجبارين ومدرك الهاربين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين، رحمة للعالمين شفيع المذنبين، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون. درود بيجي محمد وعلى محمد. عزداران امام حسین علیہ السلام، ماہ مبارک محرم، یہ غم کا مہینہ، یہ مقدس و محترم مہینہ در حقیقت اپنے دامن میں ایک ایسا پیغام لیے نمودار ہوا ہے، اور یہ وہ پیغام ہے کہ جو صدیوں سے در حقیقت عالم انسانیت کو اس کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے پیغام دیتا رہا ہے، اور یہ وہی پیغام ہے کہ جس کو حسین ابن علی نے 61 ہجری میں کربلا میں اپنی شہادت عظمیٰ کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچایا. یہ ماہ محرم در حقیقت ہمیں ایک جانب اس کے مقدس، محترم اور حرام ہونے کی طرف توجہ دلاتا ہے، اس لیے کہ اسلامی مہینوں میں کچھ مہینے ایسے ہیں کہ جن میں خداوند عالم نے جنگ کو حرام قرار دیا گیا ہے. محرم کو محرم الحرام ہی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں خداوند عالم نے جنگ کو حرام قرار دیا ہے، اس مہینے کا تقدس یہ ہے. دوسرا نقطۂ فضیلت جو اس در حقیقت مہینے کے بارے میں ہم بیان کر سکتے ہیں کہ اس میں مختلف انبیاء علیہ السلام کی دعائیں پوری ہوئیں، آدم کی توبہ قبول ہوئی، زکریا کی دعا قبول ہوئی، اور تیسرا ایک اہم پہلو جو اس مہینے کا ہے وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت عظمیٰ ہے کہ جس کو قرآن نے فدیناہ بذبح عظیم کہہ کر مخاطب کیا کہ یہ ذبح عظیم ہے کہ جس کا تذکرہ، جس کی یاد، جس کا نام لینا اور جس کی عزاداری در حقیقت انسانیت کے لیے مشعل راہ کا کام کرتی رہے گی. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اور یہ مبارک اور مقدس مہینہ ہے کہ جسے شیعہ و سنی مل کر مختلف اسلوب اور روش کے تحت مناتے ہیں، شاہ شہیدان کربلا کا غم مناتے ہیں، ان کی یاد تازہ کرتے ہیں اور ان کے دی ہوئے پیغام ابدی اور آفاقی کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنی بقیہ زندگی کی نجات کا انتظام کرتے ہیں. شیعہ بھی محرم بناتے ہیں، سنی بھی محرم بناتے ہیں، شیعہ بھی ادا کرتے ہیں، سنی بھی ادا کرتے ہیں. ہم مکتب تشیع کے ماننے والے بھی کربلا کی یاد کو تازہ کرتے ہیں، ہمارے برادران اہل سنت بھی در حقیقت یاد کربلا بنا کر، در حقیقت تذکرہ شہدا کر کے امام حسین علیہ السلام کی اس عظیم شہادت کو سامنے رکھتے ہوئے موجودہ دور میں حق و باطل کے معرکے میں حق کی پیروی کرتے ہوئے سربلند کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لہذا یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ جو تمام مکاتب فکر کے درمیان ایک تقدس، ایک احترام اور ایک خاص نسبت کا حامل ہے. اور یہی وجہ ہے کہ 1400 سال سے یہ محرم منایا جاتا رہا اور منایا جاتا رہے گا، اور شیعہ و سنی مل کر در حقیقت یہ محرم منا کر عصر حاضر میں حق و باطل کے معرکے میں حق کی سربلندی کے لیے، باطل کی سرنگونی کے لیے، حسین اور حسینیوں کی سربلندی کے لیے، یزید اور یزیدان وقت کی نابودی کے لیے کربلا کو مشعل راہ قرار دیتے ہیں. بات آ گئی ہے تو عرض کرتا چلوں، یہ غیر اسلامی ثقافت اور روایات اس حد تک ہمارے رگ و پے میں بس چکی ہیں کہ ہم تصور نہیں کرتے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم جو کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. اس مغربی ثقافت نے، اس میڈیا نے در حقیقت وہ تہذیب، وہ ثقافت، وہ اقدار، وہ ویلیو جو دین نے، قرآن نے، اہل بیت علیہم السلام نے ہم تک پہنچائی، ہم انہیں بھول گئے. اور ہمیں یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں، ہمارے کام کا کیا مقصد ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی نیا عیسوی سال آتا ہے تو لوگ ہیپی نیو ایئر کہہ کر ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. وہی بلا بے نہیں، بالکل اسی طریقے سے اسلامی مہینے ہجری سال کی ابتدا میں آگے جیسے ہی اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، ہجری مہینے کے ذریعے سے، محرم کے ذریعے سے نئے سال کا آغاز ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دینا شروع کر دیتے ہیں. جناب نیا سال مبارک ہو، جس طرح کہ ہم عیسوی سال کی مبارکباد دیتے ہیں. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. یعنی اس نئے سال کی مبارکباد دینے، یہ ہیپی نیو ایئر کہنے کی وجہ سے اب لوگ اسلامی سال کی بھی اس طریقے سے مبارکباد دینے لگے ہیں. تو آئیے جائزہ لیتے ہیں، یہ آیا ہم اسلامی سال کی مبارکباد دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، کیا یہ امر پسندیدہ ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا نیا اسلامی سال شروع ہوا، لوگوں نے ایک دوسرے کو جناب ہیپی نیو ایئر کے یہ اسلامی سال مبارک ہو کہہ کے مخاطب کرنا شروع کیا. تو چاہتا ہوں گفتگو کے آغاز سے پہلے اس چھوٹے سے مسئلے کو حل کرتا جو آپ کی توجہات کا طالب. درود بھیجیے محمد و آل محمد کا. اس کے بعد میں اپنے موضوع کی طرف آؤں گا، اور جس آئے مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر آپ کے سامنے بیان فرماؤں گا. عزیزان گرامی، جس کو میں نے کہا یہ غیر اسلامی ثقافت ہے جس کے ذریعے سے ہم نئے سال کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور یہی بلا اسلامی مہینوں میں، اسلامی سال کی ابتدا میں آ گئی اور ہم ایک دوسرے کو مبارکباد کے ایس ایم ایس دیتے ہیں. اگر مبارک کا مطلب ہیپی نیو ایئر کیا جائے، کہ انسان اپنے آغاز و انجام سے غافل ہو جائے. آپ نے دیکھا ہوگا جب نیا عیسوی سال آتا ہے کیا ہوتا ہے, ہیپی نیو ایئر کی رات لوگ کس طرح گناہ کرتے ہیں, کس طریقے سے گناہوں میں اسے بسر کرتے ہیں. نیا سال شروع ہوتا ہے, 12 بجتے ہیں, دھماکے کرنے شروع ہو جاتے ہیں اور مختلف قسم کے حرام اور قبیح فعل انجام دیتے ہیں. اگر مبارک کا معنی یہ کیا جائے کہ ہیپی نیو ایئر کا مطلب یہ ہے کہ جناب ہر جائز اور ناجائز کام آپ کے لیے مباح اور حلال, تو اسلام ایسی خوشی کو تصور کا تصور اسلام میں موجود نہیں ہے کہ جناب آپ یہ کہیں جناب نیا سال آ گیا ہم آپ کو مبارکباد دے رہے ہیں. نہیں, اس قسم کا, حد تک کہ یہ جو ہیپی برتھ ڈے ہماری منائی جاتی ہے, سال تولد منایا جاتا ہے, روز تولد منایا جاتا ہے, انسان کی پیدائش کا دن منایا جاتا ہے, یہ بھی اگر اس فکر اور اس نہج پر ہو کہ ہم خدا کو اور قبر و قیامت کو بھول جائیں اور یہ کہنے لگیں کہ جناب ہمارا ایک دن بڑھ گیا, ہمارا ایک سال بڑھ گیا, تو اسلام کہتا ہے یہ تمہاری خام خیالی. توجہ فرمائی کہ میرے نوجوان بچے اور میری ماں بہنیں میری آواز سن رہے ہیں, میں اس مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہوں. کیا ہم اسلامی مہینے کے آغاز پر, اسلامی سال کے آغاز پر ایک دوسرے کو مبارکباد دے سکتے ہیں, نہیں دے سکتے؟ سوال یہ ہے, یہ اکثر سوال اٹھتا ہے. اور آپ حضرات بھی اس قسم کے بہت سے پیغامات وصول کرتے رہتے ہوں گے, لیکن آئیے اس کا جائزہ لیں کہ آیا واقعی یہ کام شرعی ہے, دینی ہے؟ کیا قرآن نے, خدا نے, رسول نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ ہم اس طریقے سے نئے سال کے استقبال کریں؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی ہیپی برتھ ڈے بناتا ہے, بچے کی سالگرہ بناتا ہے, تو اسلام تو یہ کہہ رہا ہے بھائی یہ تو اپنی عمر لکھوا کے لایا ہے, 30 سال 40 سال 50 سال, یہ ایک سال کا ہو گیا ہے. بظاہر تو تم یہ کہہ رہے ایک سال بڑا ہو گیا, لیکن خدا یہ کہہ رہے اس کی زندگی کا ایک سال کم ہو گیا. توجہ فرمائیے گا, اس کی زندگی کا ایک سال کم ہو گیا. اب جو بقیہ زندگی بچی ہے اس کو محفوظ بنانے کے لیے, اسے دین شریعت کی راستے پر لگانے کے لیے انسان کو سوچنا چاہیے. لہذا جو ہیپی نیو ایئر بناتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, من مانے کام انجام دیتے ہیں, حلال و حرام تمام کاموں کا انجام دیتے ہیں. وہی کام اب یہ اسلامی مہینوں کا اور اسلامی سال کے ساتھ ہونے لگا. مبارک کا معنی یہ نہیں ہے, مبارک کا معنی اگر آپ یہ لیتے خدا برکت عطا فرمائے اس سال میں, ہمارے ایمان میں, ہمارے عمل میں, قرآن سے پیروی, اہل بیت سے نزدیکی, تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. آپ کہیں کہ خدا اس سال کو مبارک قرار دے ہمارے لیے, کہ اس سال کی ابتدا اگر اہل سنت والجماعت کی تاریخ کے اعتبار سے دیکھی جائے تو خلیفہ راشدین میں سے ایک خلیفہ راشد کی شہادت ہوئی اور 10 محرم الحرام کو امام حسین علیہ السلام کی. تو شہادت ایک طرف تو خدا کی بارگاہ میں پہنچنے, خدا سے ملاقات کا ذریعہ بنتی ہے. کہ ہم یہ کہیں جناب شہادت, ہم یہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ جناب شہادت اس قابل ہوتی ہے کہ ہم اس کے لیے مبارکباد پیش کریں, لیکن دوسری جانب جو المیہ ہے, جو افسوس کا مقام ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ 11 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں اس دنیا سے بند ہوتی ہیں, آپ وصال کرتے ہیں اور 61 ہجری میں کربلا واقع ہوتی ہے. اس 50 سالوں میں کیسا انقلاب آیا کہ امت محمدی نواسے رسول کو قتل کرنے کربلا میں آ گئی. اگر شہادت قابل ستائش ہے, اگر خدا سے ملاقات اور درجہ شہادت تعریف کے قابل ہے, تو ٹھیک ہے مبارکباد دیجئے. ہم مبارکباد دیتے ہیں ان تمام شہدا کو جو عزاداری کے لیے مارے گئے, عزاداری کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کیا, وہ تمام نوجوان, وہ تمام شہدا جنہوں نے پاکستان کی سربلندی کے لیے جان دی, قابل ستائش ہیں. ان کا یہ عمل قابل مدح ثنا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی سربلندی کے لیے, دین کی سربلندی کے لیے, عزاداری کے تحفظ کے لیے جانے دیے ہیں. لیکن المیہ کا پہلو کیا ہے, افسوس کا پہلو کیا ہے؟ افسوس کا پہلو یہ ہے کہ ان 50 سالوں میں کیسا انقلاب آیا. توجہ فرمائیے گا, ان 50 سالوں میں, یعنی 11 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, درود بھیجئے محمد و آل محمد کا, وصال فرماتے ہیں اور 61 ہجری میں کربلا بنتی ہے. ان 50 سالوں میں کیا چینج آیا, کیا تبدیلی واقع ہوئی, کیا انقلاب رونما ہوا کہ امت محمد کلمہ گو, قاری قرآن, نماز پڑھنے والے نواس رسول کو کربلا میں قتل کرنے آ گئے. یہ ہے وہ افسوس کا مقام.
تو اگر شہادت قابل ستائش ہے, اس قابل ہے کہ اس کے لیے مبارکباد دی جائے, تو اہل بیت سے بڑھ کر اس مقام کے حصول کی اور کون زیبا ہے. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے تو لوگ اس چیز کو بھول جاتے ہیں اور ایک غیر اسلامی طریقے سے مبارکباد دینے لگتے ہیں. مبارکباد کے تصور جو ہمارے ذہنوں میں غیر اسلامی ثقافت کے ذریعے سے ہمارے ذہن میں رچا بسا ہے. لہذا یہ دعا کریں اس نئے سال کی ابتدا میں خداوند عالم اس سال کو ہمارے لیے مبارک قرار دے, محترم قرار دے, اس میں ایمان زیادہ ہو, اس میں عمل زیادہ ہو, اس میں شہادت کی توفیق ملے, اس میں عمل کی توفیق ملے, ہم اپنے بچوں کی, اپنے گھر کی, اپنے ملک کی, اپنے شہر کی اصلاح کر سکیں, اپنے ملک کو, اپنے شہر کو امن کا گہوارہ بنا سکیں, عالم آخرت کے لیے تیاری کر سکیں. حضرت امام زمانہ علیہ السلام اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے راہ ہموار کر سکے, اگر اس طریقے سے قابل برکت قرار دے تو یہ کوئی برا عمل نہیں ہے. لیکن اگر اس تصور کے تحت جو تصور مغربی میڈیا کے ذریعے سے ہمارے ذہنوں میں ہے, اس تصور کے تحت اگر مبارکباد دی جائے تو یہ قابل پسندیدہ عمل نہیں. درود بھیجیے محمد و آل محمد. ایذان گرامی, یہ ماہ محرم ہے, یہ مقدس و محترم مہینہ ہے. سال کے آغاز میں خدا سے دعا کریں کہ خداوندہ اس سال کو سال ظہور حضرت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام قرار دے. خداوندہ اس سال کو پاکستان کی سالمیت کا سال قرار دے, پاکستان کے تحفظ کا سال قرار دے. یہ دشمن طاقتیں جو چاہ رہی ہیں کہ پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کریں, کبھی سنیوں کو, کبھی شیعوں کو, کبھی امام بارگاہوں میں, کبھی مساجد میں, کبھی مزار پہ, کبھی دربار پہ, کبھی اسکولوں پر, کبھی فوجی مراکز میں, کبھی رینجرز کے ہیڈ کوارٹر پر, کبھی پولیس پر, مختلف جگہ یہ دشمن طاقت جو حملے کر رہی ہیں, ہمیں ان سے بچنے اور ان کا سدے باب, ان کا قلمہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اور یہ میری آواز میرے برادران اہل سنت تک جا رہی ہے, پیغام ان کے لیے ہے. محرم کا پیغام یہ ہے, کربلا کا پیغام یہ ہے, حسین ابن علی کی شہادت کا پیغام یہ ہے کہ اتحاد, اتفاق, متحد, وحدت کے ذریعے سے اپنی صفوں کو منظم کریں اور مل کر پاکستان کے اس دشمن کے خلاف در حقیقت سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں, جو شیعوں کے بھی دشمن ہیں, جو سنیوں کے بھی دشمن ہیں, جو مزار کے بھی دشمن ہیں, جو اولیاء کے دربار کے بھی دشمن ہیں. اور اب جو میں جملہ کہنے جا رہا ہوں, یہ کئی دفعہ میں نے جملہ کہا, اہل سنت کے بہت جید اور بہت بڑے عالم دین علامہ مولانا مفتی حمزہ علی قادری صاحب فرماتے ہیں کہ ان دہشت گردوں نے, ان تکفیری طاقتوں نے کہ جو ایک طرف کبھی شیعوں کو کافر قرار دیتے ہیں اور کبھی سنیوں کو کافر قرار دیتے ہیں, توجہ فرمائیے گا, جو ایک طرف کفر کے فتوے لگاتے ہیں کہ جناب یا علی مدد کہنا شرک, اور ایک طرف کہتے ہیں یا رسول اللہ علی مدد کہنا شرک ہے. تو علامہ حمزہ علی قادری صاحب فرماتے ہیں کہ ان طاقتوں نے پہلے یہ کہا کہ ہم یا علی مدد کہنے والوں کو قتل کریں گے, بعد میں نوبت آئے گی یا رسول اللہ علی مدد کہنے والوں کی. یہ کس کے جملے ہیں؟ یہ اہل سنت کے بہت جید عالم دین کے جملے ہیں. یہ طاقتیں ہیں جو ہمیں لڑانا چاہتی ہیں. میں حسینی پلیٹ فارم سے, حکومت سے, انتظامیہ سے, رینجر سے, پولیس سے, فوج سے, تمام افراد سے, تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں سے اپیل کرتا ہوں کہ متحد ہوں, متفق ہوں اور ان مجرموں کو بے نقاب کریں. صرف بیان دینے سے حل مسئلہ حل نہیں ہوگا کہ جناب امی کے جناب دہشت گرد دندانہ سے پھر رہے ہیں, اتنے ہزار طالبان, اتنے القاعدہ کے سپاہی جو ہیں وہ شہر میں آ گئے ہیں. اگر واقعی حکومت سنجیدہ ہے تو وہ ان کے ٹھکانوں کو جانتی ہے, لیکن حکومت کو, انتظامیہ کو اس بات کی فرصت ہی نہیں ہے کہ اس غریب عوام پر گزر کیا رہی ہے, کس کا قتل عام ہو رہا ہے, یہ خون کی ندیاں جو بہہ رہی ہیں ان کو فکر ہی نہیں ہے. جب سیاچن میں ہمارے 200 سے زیادہ فوجی جب شہید ہوئے برفانی تودے میں انہوں نے جام شہادت نوش کیا, تو جب جی ایچ کیو یہ خبر پہنچی تو وہاں پہ ہمارے جرنیل شراب کے نشے میں رقص سرو میں مبتلا تھے. اتنی اہم خبر, اتنی بڑی چوکی آپ کی جو دشمن کی سرحد پہ موجود ہے, اس کے تمام افراد جو ہیں وہ ہلاک ہو جائیں, جابحق ہو جائیں, شہید ہو جائیں, اس کی خبر تو سب سے پہلے جانی چاہیے. لیکن ہمارے جرنیل شراب اور عیش و نوش میں مبتلا تھے. کہا کہ یہ خبر نہیں دو, ان کا مزہ کافور ہو جائے گا, ان کا نشہ ٹوٹ جائے گا, ان کو بعد میں اطلاع دی جائے گی. جس فوج کو, جس انتظامیہ کو, جس وزیر اعظم اور صدر مملکت کو اس بات کی پرواہ نہ ہو کہ کتنا قتل عام ہو رہا ہے. یہ اسلام آباد بیٹھ کے کہتے ہیں جناب سم بند کر دو, موٹر سائیکل چلانا بند کر دو, یہ کر دو, وہ کر دو, ان کو کیا معلوم کہ پاکستان میں کیا گھناؤنا کھیل کھیلا جا رہا ہے. شیعان علی کے خلاف, اہل سنت کے خلاف کیا گھناؤنی سازش پنپ رہی ہے. یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آئیں اور اس غریب عوام کے درمیان بیٹھیں. صرف بیان بازی سے کچھ نہیں ہوگا کہ جناب شیعوں کا قتل عام جو ہے نہیں ہونا چاہیے. یہ بیان بازی تو ماضی میں بہت سے لوگ کرتے رہے ہیں. سب سے بڑی بیان بازی تو یزید نے کی تھی, کہا تھا کہ میں خوب آن دینا چاہتا ہوں, میں معذرت چاہتا ہوں, میں آپ سے عذر چاہتا ہوں کہ جناب مجھ سے غلطی ہوئی ہے. یہ تو ابن زیاد نے اپنی طرف سے سومو نوٹس کرتے ہوئے امام حسین کو قتل کر دی. سب سے بڑی بیان بازی تاریخ کی تو یزید نے کی تھی, تو اس بیان بازی سے امام سجاد نے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا تھا. تو ان بیان بازی سے ہم دھوکے میں آنے والے نہیں ہیں, نہیں ہم خوش ہونے والے ہیں. اگر واقعی آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن ہو, پاکستان سالم رہے, محفوظ رہے, تو پھر یہ ضروری ہے کہ جرم تو آپ نے بتایا کہ یہ جرم ہے, لیکن آپ نے مجرم کی نشاندہی نہیں کی, تو پھر وزارت داخلہ میں بیٹھنے کا کیا فائدہ آپ کا؟ آپ وزارت داخلہ بیٹھ کے صرف بیان بازی کر رہے ہیں, تو ایسی بیان بازی ماضی میں بہت سے لوگ کرتے رہے ہیں. ان بیان بازی سے کچھ نہیں ہوگا. عملی طور پر محرم کا پیغام یہ ہے کہ شیعہ سنی متحد ہو جائے. اگر حکومت کچھ نہیں کرتی تو ہم نے کہہ دیا تھا, گورنر سندھ سے بھی کہا, وزیر اعلیٰ سے بھی کہا کہ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو آپ کچھ نہیں کیجئے. ہمارے ہاتھوں میں ابھی اتنی طاقت موجود ہے, ہمارے مذہبی نوجوانوں میں اتنی قدرت موجود ہے. ہم 1400 سال سے یہ ماتم کرتے آئے ہیں, ہم 1400 سال سے یہ علم اٹھاتے آئے ہیں, 1400 سال سے یہ فرشا کا بشتہ آیا ہے. ماضی کے بڑے بڑے جرنیل, ماضی کے بڑے بڑے یزیدان وقت, فرعون و نمرود اس ازا اور فرش کے مقابلے میں آئے, لیکن یہ فرش باقی رہا, یہ علم باقی رہا, یہ سوگ باقی رہا, حسین کا ماتم باقی رہا, باقی تمام یزید اس دنیا سے مٹ کے چلے گئے. آج ان کا نام لیوا کوئی نہیں ہے, لیکن حسین ابن علی کا نام 1400 سال سے آج تک ہے, قیامت تک باقی رہے گا. درود بھیجو محمد و آل محمد پر. دوسرا نقطہ جو میں اگر حکومت پہ تنقید کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہ لیا جائے کہ میں کسی سیاسی پارٹی کی حمایت میں یا کسی دوسری سیاسی پارٹی کی مخالفت میں. مکہ میں تشیع کا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی الجھاؤ نہیں ہے, یہ بالکل ہمارا سٹیٹمنٹ ہے, یہ ہمارا سرکاری موقف ہے جو ہم اس ممبر حسینی سے, حسینی پلیٹ فارم سے کہہ رہے ہیں. ہم کسی سے الجھنا نہیں چاہتے, ہم کسی سے الجھنا نہیں چاہتے. جو بھی اس منصب پہ آئے گا, جو بھی وزیر اعظم بنے گا, جو بھی صدر بنے گا, جو بھی وزیر اعلیٰ بنے گا, جو بھی اس قومی منصب پہ آئے گا, وہ مورد تنقید قرار پائے گا اگر اپنی ذمہ داری کو ادا نہ کرے. تو نہ میں کسی سیاسی پارٹی کی حمایت کر رہا ہوں اور نہ ہی کسی کی مخالفت کر رہا ہوں. یہ ہمارا قومی سٹیٹمنٹ ہے جو اس حسینی پلیٹ فارم سے ہم دینا چاہتے ہیں حکومت کو, اور ہم نے دیا ہے. تو اس وقت خود ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم آپس میں متحد منظم ہو کر, شیعہ سنی مل کر اس محرم کو منائیں, امام حسین علیہ السلام کی یاد تازہ کریں اور کربلا اصل میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں. درود بھیجیے محمد و آل محمد کا. ایزان گرام, یہ وہ مقدماتی گفتگو تھی جیسے چاہتا تھا کہ آپ کے اور اپنے برادران اہل سنت کے گوش گزار کروں. انشاءاللہ اس عشر اولا کے لیے جو میں نے موضوع منتخب کیا ہے وہ ہے امام اور امت, اور اس کے لیے میں نے سورہ مائدہ کی 54, 55 اور 56 آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں خدا نے امام کی بھی نشانیوں کو بھی بیان فرمایا ہے اور امت کی علامات کو بھی بیان فرمایا ہے. توجہ فرمائیے گا, امام اور امت. سب سے پہلے یہ کہ اس موضوع کا انتخاب کیوں کیا گیا, اس موضوع کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ خب ہمارا عقیدہ ہے, ہم جس مکتب کے ماننے والے ہیں اس کا عقیدہ یہ ہے. لوگ آگے ٹیلی ویژن بکواس کر جاتے ہیں, مغلظت بک کے چلے جاتے ہیں کہ شیعوں کا دین جو ہے وہ امامت سے شروع ہوتا ہے, رسالت سے شروع نہیں ہوتا. ایک جملہ ان کے لیے بھی عرض کرتا جاؤں, جو لوگ یہ سمجھتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں, اس عالمی تحریک میں توجہ فرمائیے گا, اس عالمی تحریک میں جو تحفظ ناموس رسالت کی ہے توجہ فرمائیے گا, سب سے پہلی قربانی جس مکتب نے دی, سب سے پہلا شہید جس مکتب نے دیا وہ مکتب جعفری ہے. اور مکتب جعفری نے 16 ستمبر کو امریکی سفارت خانے کے سامنے جا کر جو سب سے پہلا شہید پیش کیا ہے وہ کون ہے؟ وہ شہید علی رضا تقوی ہے. اور یہ تو اس دور کی بات ہے. میں آپ کو ماضی میں لے جاؤں, جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ شیعوں کا دین رسالت سے نہیں امامت سے شروع ہوتا ہے, تو میں کہتا ہوں ہم جس کی امامت کے قائل ہیں رسالت کے بعد, ارے وہ امام ہی تو ہے جو پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میں آپ کا حامی و ناصر بنوں گا. رسول اللہ کہتے ہیں دعوت ذل شیرہ میں اے علی بیٹھ جاؤ, ایک دفعہ پھر کہتے ہیں کون ہے جو اس امر رسالت میں میری مدد کرے گا, پھر علی کھڑے ہوتے ہیں یا رسول اللہ میں ہوں جو آپ کی مدد کروں گا, رسول اللہ کہتے ہیں علی بیٹھ جاؤ, تیسری دفعہ علی پھر کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ میں علی مرتضی آپ کی مدد کروں گا. ارے ہمارا امام وہ ہے جو بچپن میں محافظ رسالت ہے. ہمارا امام وہ ہے جو بچپن میں محافظ رسالت ہے, تحفظ رسالت جس کا عقیدہ ہے. اور یہی نہیں, اس کا بابا جو یعنی ابو طالب جو ولی خدا ہے, در حقیقت شاب ابی طالب کی گھاٹیوں میں جو 3 سال کا عرصہ رہا, سختی میں سختیاں, مسائب میں مسائب, راتوں کو اٹھ اٹھ کر کبھی علی کو رسول کی جگہ, کبھی جعفر کی جگہ علی کو رسول کو لٹاتے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن رسول پہ حملہ کر دے, رسول کو اٹھا کر علی کی جگہ, علی کو اٹھا کر رسول کی جگہ سلاتے ہیں کہ اے علی مرتضی میں تجھے رسول کے بستر پر اس لیے سلا رہا ہوں تاکہ تا قیام قیامت تک یہ اصول رہ جائے کہ امامت ہی رسالت کے تحفظ کا نام ہے. رسالت کی تحفظ کا نام ہی در حقیقت امامت ہے. اور یہی امامت ہے جو کربلا میں نبوت کو بچانے آئی ہے, یہی امام ہے جو کربلا میں دین و شریعت کا تحفظ کرنے آیا ہے, یہ امامت ہی ہے جو صدائے اذان کو کبھی بچاتی ہے, کبھی قرآن کی عظمت کی قائل ہوتی ہے. حسین کہہ رہے ہیں کربلا میں آ کر میرا گھر لٹتا ہے لٹ جائے, میری گردن کٹتی ہی کٹ جائے, لیکن اے نانا, اے رسول اللہ, اے خاتم النبیین, اے حبیب اللہ, آپ کا دین, آپ کی شریعت, آپ کا قرآن, آپ کا مکتب, آپ کی تعلیمات, آپ کی سنت, آپ کی سیرت ہمیشہ باقی رہے گی. یہ حسین کا آپ سے وعدہ ہے یا رسول اللہ, یہ حسین کا آپ سے وعدہ ہے کہ جب تک حسینیت رہے گی دین رہے گا. آج حسین کی یاد ہی اس لیے مناتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے دین کو یاد رکھے, اس لیے کہ غریب خم میں کچھ لوگ بھول گئے تھے من کنتو مولا ہو فہذا علی المولا کا پیغام. اب کربلا اس لیے بناتے ہیں, شاہ نشین اس لیے سجدی ہے, فرش ادا اس لیے بچھایا جاتا ہے, ماتم اس لیے ہوتا ہے, علم اس لیے بلند ہوتا ہے تاکہ کل تم کو یہ اعلان نہ کرنا پڑے کہ کوئی کربلا نمودار نہیں ہوئی تھی, کوئی حسین نہیں آیا تھا, کوئی شریعت پہ خطرہ لاحق نہیں ہوا تھا. یہ حسین کی کربلا منانا, یہ علم اٹھانا, یہ شاہ نشین سجانا, یہ فرش ادا بچھانا, یہ ماتم کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ کربلا کل بھی زندہ تھی, کربلا آج بھی زندہ ہے, اور یہی کربلا ہے جو دین کا تحفظ کر رہی ہے. یہی کربلا ہے جو دین کا تحفظ کر رہی ہے. لہذا کربلا کو اس لیے منایا جاتا ہے, یہ فرشادہ اس لیے بچھایا جاتا ہے, یہ کربلا حق و حقیقت کی کسوٹی ہے, یہ حق و باطل میں پہچاننے کا معیار قرار پائی ہے کربلا. اس لیے تو کہتے ہیں نا کہ جو حق والے ہوتے ہیں وہ کربلائی ہوتے ہیں, جو باطل میں ہوتے ہیں وہ یزیدی ہوتے ہیں. درود بھیجے محمد وال محمد پر. ایک دفعہ درود بھیجیے محمد والا. ہمارا دین خدا کی وحدانیت کے بعد رسالت, اور پھر رسالت سے امامت, پھر امامت سے پھر آگے بڑھتا ہے. اگر امامت نہ ہوتی تو پھر رسالت کو نابود کرنے کے لیے, قرآن کو نابود کرنے کے لیے یزید نے جو سازش کی تھی وہ کامیاب ہو جاتی. تاریخ کا سب سے بڑا گستاخ رسول کون ہے پتا ہے آپ کو؟ یزید. تاریخ کا سب سے بڑا گستاخ منکر دین کون ہے؟ یزید. وہ واقعہ آپ کو یاد ہے نا کہ سر حسین تشت میں رکھا تھا, بے ادبی کر رہا تھا, صحابی رسول کہتے ہیں اے یزید اپنی چھڑی ہٹا لے. میں نے ان لبوں کو دیکھا ہے کہ رسول اکرم ان لبوں کے بوسے لیتے تھے. یزید کیا شعر پڑھتا ہے؟ لعبت بنو ہاشم الملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. اگر تاریخ میں حسین ابن علی کی قربانی نہ ہوتی نا تو آج پوری دنیا یزید بن چکی ہوتی. یہ تو حسین ابن علی کی قربانی کا صدقہ ہے کہ حق کو حق اور باطل کو باطل قرار دیا, حق کی پہچان واضح کر دی, باطل کے چہرے پہ پڑی ہوئی نقاب الٹ دی حسین ابن علی نے کربلا میں. کہ بنو ہاشم نے تو اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے ایک ڈرامہ رچایا تھا, ڈھونگ کیا تھا. وہ کیا تھا؟ فلا خبر جاء ولا وحی نزل. نہ کوئی خبر نازل ہوئی تھی, نہ کوئی فرشتہ آیا تھا, نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی, نہ کوئی نبی تھا, نہ نبوت کسی پر ختم ہوئی تھی. یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یہ یزید کا عقیدہ ہے, یہ یزیدیوں کا عقیدہ ہے. اور اپنے عقیدے کو چھپانے کے لیے وہ دوسرے مکاتب فکر, کبھی سنیوں پر کبھی شیعوں پر, کبھی کہتے ہیں المدد یا رسول اللہ شرک و بدعت, کبھی کہتے ہیں یا علی مدد شرک و بدعت. اپنے کبھی عقائد کو چھپانے کے لیے یہ کفر کے فتوے لگاتے ہیں. عزیزان گرامی, اس موضوع کا انتخاب ہی اس لیے کیا گیا ہے امام اور امت. ہم جس امام کے ماننے والے ہیں, ہم جس امام کے ماننے والے ہیں اس کا درس یہ ہے, اس کا راستہ یہ ہے, اس کا مکتب یہ ہے کہ اپنے عقیدے پر ڈٹ جاؤ. فی زمانہ جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں, کس طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ وطن سے محبت کرنے والے ان محبوں کو, ان محب وطن شہریوں کو پاکستان کی سرزمین سے نابود کر دیا جائے. توجہ فرمائیے گا, یہ ایک سازش ہے, یہ پوری ایک عالمی سطح پر ایک گیم کھیلا جا رہا ہے پاکستان کو عدم استحکام شکار کرنے کے لیے, سالمیت کے خلاف. لیکن ہم ابو تراب کے ماننے والے ہیں. ابو تراب مولا علی کا لقب ہے. ابو تراب کے ماننے والے کبھی اپنے وطن سے, اپنی مٹی سے خیانت نہیں کر سکتے. اور یہی وجہ ہے آج ہمیں اس وطن سے محبت کرنے کی سزا دی جا رہی ہے, آج ہمیں اس وطن سے دوستی کرنے کی سزا دی جا رہی ہے, آج ہمیں اس وطن میں حسین حسین کرنے کی سزا دی جا رہی ہے. ایسا نہیں گرامی, وقت کا تقاضا کیا ہے؟ آج پہلی محرم ہے, میں چاہتا ہوں پہلے موضوع کو کھل کر بیان کروں, انشاءاللہ کل سے تفصیل سے اپنے موضوع پہ گفتگو کروں گا. میں چاہتا ہوں کہ پہلے موضوع کو کھول کے بیان کر دوں کہ موضوع کا انتخاب کیوں کیا میں نے, امام اور امت. دیکھیں, اگر امام موجود ہے نماز پڑھانے کے لیے اور پیچھے نماز پڑھنے والا کوئی نہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ امام ہے؟ نہیں. امام ہی اسے کہا جاتا ہے جو آگے کھڑا ہوتا ہے. امام اسے کہا جائے تو جو آگے کھڑا ہوتا ہے، جو پیچھے ہوتا ہے وہ مأموم ہوتا ہے، یعنی اقتدا کرنے والا. اگر لوگ موجود ہوں اور امام نہ ہو تو یہ نہیں کہا جاتا مأمومین ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا امام نہیں ہے. نظریہ امامت کے دو پہلو ہیں، ایک امام اور ایک امت، ایک ہادی اور رہنما اور ایک اس کے پیچھے چلنے والی قوم. اگر ہادی ہو، رہنما ہو اور امت نہ ہو تو جب بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا. امت موجود ہو لیکن ہادی اور رہنما موجود نہ ہو تو وہ امت اپنے مقصد تک کامیاب، اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتی. ہمارا عقیدہ ہے نا کہ حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف درجہ غیبت میں ہیں، کل شئین احصیناہ فی امام مبین کی آیت بتا رہی ہے. ونجعلہم ائمہ ونجعلہم الوارثین، ہم ان کو وارث بھی بنائیں گے، ان کو امام بھی بنائیں گے. خدا کا وعدہ ہے جو لوگ کمزور کر دیے گئے. تو فی زمانہ ہم جو عزاداری کر رہے ہیں، اس عزاداری کا ایک اور مقصد ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ اپنے امام زمانہ کو یاد رکھنا، یعنی من حیث امت من حیث القوم، اس عزاداری کے ذریعے سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اس عالمی انقلاب کے لیے، انٹرنیشنل لیول پر رونما ہونے والے اس ریولیشن کے لیے جو امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں رونما ہوگا اور ان کے ہاتھوں اس کی بنیادیں رکھی جائیں گی. ایک طرف تو ہمارا عقیدہ ہے نا کہ ہم دعائے زہرا ہیں اور ہم اس غم کو آگے بڑھانے والے ہیں، لیکن دوسرا امام زمانہ کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے آپ کو آمادہ کریں. ہم ان کی سپاہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ہم ان کی فوج میں شامل ہونا چاہتے ہیں تاکہ وہ دنیا کے تمام ظالموں، جابروں، یزیدیوں کو بے نقاب کر کے ان کا قلع قامہ کریں، ان کو واصل جہنم کریں. تو ظاہری سی بات ہے امام تنہا تھا نا کچھ نہیں کر سکتا. دیکھیے امام کے پاس دو طاقتیں ہوتی ہیں، توجہ فرمائیے گا. امام کے پاس دو طاقتیں ہیں، ایک امام کے پاس تشریعی طاقت ہوتی ہے اور ایک امام کے پاس تکوینی طاقت ہوتی ہے. تکوینی طاقت کیا ہوتی ہے؟ یعنی عالم امکان میں تصرف. یہ میں اصطلاحوں میں جانا نہیں چاہتا اور یہ موٹی موٹی اصطلاحیں استعمال کرنا نہیں چاہتا، لیکن اشارے کے طور پر صرف گفتگو کرتا ہوں یعنی خدا کے اس ولی کو، اس امام کو، اس حجت خدا کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے خدا کی دی ہوئی طاقت کے بعد کہ وہ عالم امکان میں، عالم حسی میں شب کو روز اور روز کو شب کر دے. یہ ہے امام، یہ ہے حجت خدا، یہ ہے ولی کامل، یہ ہے قطب عالم امکان. تصرف رکھتا ہے، اس کو پورا پاور ہوتا ہے، اس کا پورا اختیار ہوتا ہے کہ پلٹتے ہوئے سورج کو پلٹا دے. یہ اختیار ہوتا ہے، ایک طاقت یہ ہے. مولا کائنات کا گھر ہے، سختی پہ سختیاں ہیں. جناب فضا نے دیکھا کہ گھر میں گزارا مشکل سے ہو رہا ہے. جناب فضا کون ہے؟ جن کو علم کیمیا آتا تھا. علم کیمیا کیا ہے؟ علم کیمیا وہ علم ہے جو کسی بھی دھات کو سونے میں تبدیل کر دیتی ہے. جناب فضا کا تعلق ہندوستان سے تھا، آپ کو پتا ہونا چاہیے. کسی بھی دھات کو سونے میں تبدیل، جناب فضا نے ایک دھات کو سونے تبدیل کیا، مولا علی کی خدمت میں لے کر آئے. میں امام کی طاقت کو بیان کر رہا ہوں، بات وہاں سے چلی، دوبارہ لوٹ کے وہیں آؤں گا. مولا نے کہا یہ کیا؟ کہا کہ مجھے علم کیمیا آتا ہے مولا، اور میں نے اس دھات کو سونے میں تبدیل کیا. اس کو لے جائیے بازار میں بیچ دیجئے، فروخت کرنے کے بعد جو پیسہ ہے اس سے گھر کے لیے آپ کو سودا سلف لائیں اور گھر میں بچوں کی غذا کا انتظام ہو. تو مولا نے کہا کیا صرف تمہیں یہی علم آتا ہے کہ تم ایک دھات کو سونے میں تبدیل کر دو؟ جی مولا. مولا نے پوچھا ہے فضا یہ بتاؤ کیا تمہارے پاس ایسا علم بھی ہے کہ تم اس سونے کو دوبارہ دھات میں تبدیل کر دو؟ آگے مولا ایک ورژن آتا ہے، دوسرا ورژن مجھے نہیں آتا. ایک 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 چیز جو مجھے آتی تھی وہ میں نے کر دی. امام حسن کو بلایا اور کہا بیٹا ایک دفعہ اس سونے کو دوبارہ دھات میں تبدیل کر دو. ایک دفعہ فضا پریشان ہو جاتی ہے، کہتی مولا کیا اس گھر کے بچے بھی علم جانتے ہیں؟ یہ ہوتا ہے تصرف، یہ ہوتا ہے وہ تکوینی طاقت قدرت جو امام کو حاصل ہوتی ہے. توجہ فرمائیے گا، یہ تکوینی طاقت ہے. کیا امام حسن کے پاس تکوینی طاقت نہیں تھی؟ جو چاہتے کر سکتے تھے، لیکن چونکہ امام بشری تقاضوں کے مطابق امام تھے، بدنی تقاضوں کے مطابق امام تھے، انسانیت اور بشریت کے لیے ان کو رول ماڈل بننا تھا، لہذا آپ نے کبھی بھی روحانی پاور سے استفادہ نہیں کیا، کبھی بھی نہیں کیا اپنی ذات کے لیے، بلکہ آپ نے وہ طاقت و قدرت جو ایک انسان کو خدا بند عالم عطا کرتا ہے اس کے ذریعے سے آپ نے ہمیشہ جنگ کی. کیا مولا عباس میں روحانی طاقت نہیں تھی؟ کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ روحانی طاقت سے کرتے کہتے نا بھی روحانی طاقت سے کربلا کی جنگ جیت گئے. نہیں، کہا کہ نہیں، میں امام ہوں، میں نورانی ہوں، میں روحانی طاقت رکھتا ہوں، تصرف رکھتا ہوں، لیکن میں لڑوں گا اسی طاقت و قدرت سے جو کہ عام انسان میں ہوتی ہے. لہذا یہ وہ طاقت تھی جو امام میں تھی. دوسری طاقت و قدرت کون سی ہوتی؟ جس کو میں نے کہا انسانی طاقت و قدرت، جو ظاہری طور پر ہر انسان کو خدا نے دیے، شجاعت دیے، بصیرت دیے، ذکاوت دیے، ہوش مندی دیے، عقل مندی دیے. اس کے ذریعے سے امام نے، کسی بھی امام نے روحانی طاقت کے ذریعے سے کوئی بھی جنگ کو، کسی بھی جنگ کو فتح میں تبدیل نہیں کیا، بلکہ وہی طاقت و قدرت جو ایک عام انسان کو حاصل تھی اسی کے ذریعے سے جنگ بھی کی. یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کو کئی جنگوں میں شکست کا سامنا بھی کرنا پڑا، مغلوب بھی ہوئے، گرفتار بھی ہوئے، قتل بھی ہوئے، شہید بھی ہوئے، کیونکہ روحانی طاقت کے ذریعے سے نہیں تھا بلکہ جسمانی طاقت کے ذریعے سے تھا. اب اگر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ امام کے پاس بھی دونوں طاقتیں ہیں، امام زمانہ کے پاس بھی دونوں طاقتیں ہیں، تو کیا یہ جو کہتے ہیں کہ 313 اصحاب امام کے لیے جمع ہو رہے ہیں، 313 اصحاب، تو یہ کون ہوں گے؟ یہ ہم میں اور آپ میں سے افراد ہوں گے؟ یہ کوئی فرشتہ تو نہیں ہوں گے؟ یہ کوئی روبوٹ تو نہیں ہوں گے؟ یہ کوئی خلائی مخلوق تو نہیں ہوگی؟ یہ وہی 313 اصحاب ہوں گے کہ جو ہمارے درمیان میں سے ہیں، ہم جیسے انسان ہیں، ہم جیسے خطا کار انسان ہیں، لیکن اپنے عمل سے، اپنے تقویٰ سے، اپنی عزاداری سے، محبت اہل بیت سے، تبسل اہل بیت سے اس مقام تک پہنچ جائیں گے کہ امام کے خاص اور خاص اصحاب میں شامل ہو جائیں گے. لہذا اگر چاہتے ہیں کہ امام کے ہاتھوں کو مضبوط کریں تو اس کے لیے ضروری ہے اس فوج کے لیے، اس سپاہ کے لیے، اس کے لیے تربیت نصاب ہونا چاہیے. توجہ فرمائیے گا، ایک فوج کی تربیت کا نصاب ہوتا ہے نا، کورس ہوتا ہے. بغیر تربیت کے، بغیر ایکسرسائز کے، بغیر نصاب کے کوئی بھی فوج فوج نہیں بن سکتی. ایسا تو نہیں ہوتا جو بھی آئے گا جناب آپ جنرل بن جائیں، آپ کرنل بن جائیں، آپ لیفٹیننٹ بن جائیں، آپ میجر بن جائیں، میجر جنرل بن جائیں، ایسا تو نہیں ہوتا. ہر شخص اس کی صلاحیت کے مطابق، اس کی استعداد کے مطابق، اس کی شجاعت و مہارت کے مطابق اس کو درجہ دیا جاتا ہے، اس کی تربیت کی جاتی ہے، بعد میں اس کو ایک صفحہ میں شامل کیا جاتا ہے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ امام زمانہ تشریف لائیں گے تو پھر امام زمانہ کی فوج کے لیے نصاب ہے، وہ نصاب کیا ہے؟ وہ ہے عزاداری، وہ ہے عزاداری. یہ ہمارا نصاب ہے ہماری تربیت کا. تو نوجوان بچے خصوصاً، میری مائیں بہنیں جن کی گودوں میں امانتیں ہیں اس قوم کی، جو پرورش کر رہی ہیں آنے والے وقت کے لیے کہ حسینی نوجوان اس معاشرے کو دیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے. تو یہ عزاداری نصاب ہے، یہ نصاب ہے. اس عزاداری کو حقیقی انداز سے منائیں، اسی طریقے سے منائیں جس سے جناب زینب نے ہمیں حکم دیا، جناب سیدہ سجاد نے ہمیں حکم دیا. تو امت اور امام، یہ میرا موضوع ہے، انشاءاللہ آنے والے وقت میں تفصیل کے ساتھ اس پر روشنی ڈالوں گا. امت کے کیا تقاضے ہوتے ہیں، امامت کے کیا تقاضے ہوتے ہیں، امام کون ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، امت کسے کہتے ہیں، امت کیسے بنتی ہے، ایک امام کی پیروکار امت کی کیا نشانی ہوتی ہے. ہم جو آس میں ہے نا، امام آئیں گے، ہم جو امید لگائے بیٹھے ہیں کہ امام تشریف لائیں گے اور ہم جو ہے اپنی گنہگار آنکھوں سے ان کے نورانی چہرے کی زیارت کریں گے، تو پھر ہم میں بھی کچھ صفات ہونی چاہیے. اس لیے کہ زیارت برائے زیارت کوئی معنی نہیں رکھتی. اب اس سے زیادہ تو بہت سارے ایسے لوگ تھے جو اہل بیت کے زمانے میں تھے. دیکھیے توجہ فرمائیے گا، اکثر ہم یہ کہہ جاتے ہیں ہمیں زیارت نصیب ہو، بہت اچھی بات ہے زیارت نصیب ہو، لیکن زیارت برائے زیارت کوئی معنی نہیں رکھتی. اس لیے کہ اگر زیارت، صرف زیارت دیکھنا معنی رکھتا تو پھر اہل بیت کے زمانے میں ان کے دشمن ایک ایک وقت میں تین تین معصوموں کو دیکھ رہے تھے. تو ان کا یہ دیکھنا، ان کی زیارت کرنا، ان کا اپنی آنکھوں سے ان کے چہرے پہ نظر ڈالنا ان کو نجات اور فلاح کے قریب نہیں کر سکا، بلکہ ان کو جہنم کی طرف لے گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھنا برائے دیکھنا، زیارت برائے زیارت کوئی مقصد نہیں ہوتی. زیارت اس لیے ہو تاکہ آپ در حقیقت کیا کریں، اس امام کی حقیقت اس کے پیسج تک پہنچ جائے. مثال کے طور پر آپ نے علم لگایا ہوا ہے مسجد میں, علم لگایا, صبح آپ نکلے, علم پہ نظر پڑی, آپ نے کہا السلام علیک اب الفضل العباس, بس آخری جملے اور اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. اگر آپ علم کو دیکھیں, صرف جنابی علم ہے, حضرت عباس کے علم کی شبیہ ہے, ٹھیک ہے, خب دیکھنے کا ثواب مل جائے گا, لیکن آپ کیوں دیکھتے ہیں, کیوں آپ کے لبوں پر مولا عباس کے لیے ایک دعا آتی, ایک سلام آتا ہے, سلام یا غازی عباس, سلام یا مولا عباس, السلام علیک یا ابو الفضل عباس, السلام علیک یا سقائے سکینہ, کہتے نہیں کہتے, قریب نہیں جا سکتے, دور سے زیارت کر لیتے ہیں. یہ زیارت اگر بڑا زیارت ہے اس کا کوئی مقصد نہیں ہوگا. اگر اس علم کے ذریعے سے جو علم ہدایت ہے, توجہ فرمائیے گا, علم ہدایت, علم دین ہے, یہ دین کا پرچم ہے, اگر آپ حضرت عباس کی روح اور ان کی صفات تک پہنچ جائے تو سمجھ جائیے کہ آپ کی زیارت قبول ہو گئی. اس کے لیے میں نے کل بھی ایک مثال پیش کی تھی ایک مجلس میں, نوجوان بچوں کے لیے, آپ نے اپنا کمپیوٹر کھولا اور اسے انٹرنیٹ سے کنیکٹ کر دیا, متصل کر دیا, اور جیسے ہی آپ نے لکھا google.com کر کے انٹر دبایا, فوراً ہی آپ ایک ایسی وادی میں چلے جاتے ہیں جہاں دنیا بھر کی چیزیں ہم سرچ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے google.com لکھا اور آپ اس سرچ انجن میں داخل نہ ہوئے تو یا تو دو وجوہات ہیں, یا تو آپ نے سپیلنگ غلط لکھی ہے, توجہ فرمائیے گا, یا تو آپ نے جو google.com کی سپیلنگ لکھی وہ غلط ہے, یا آپ کا رابطہ انٹرنیٹ سے نہیں ہوا اور آپ اس مجازی دنیا میں, ورچوئل دنیا میں نہیں پہنچے. دو ہی صورتیں ہو سکتی, یا تو آپ کا انٹرنیٹ ہی منقطع ہو گیا, ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے, یا پھر آپ در حقیقت آپ نے سپیلنگ غلط لکھی ہے. تو مولا عباس کے علم کے ذریعے سے آپ مولا عباس کی روحانی دنیا میں چلے جاتے ہیں, متصل ہو جاتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں السلام علیک یا ابو الفضل العباس تو وہاں سے جواب وعلیک السلام, اے سلام کرنے والے تجھ پہ بھی سلام ہو. یہ ہے روحانی رابطہ, یہ ہے روحانی رشتہ اس علم کے ذریعے سے. تو عزاداری کو ایسا ہونا چاہیے. انشاءاللہ آنے والے وقت میں تفصیل کے ساتھ میں اس عزاداری پر, امت پر, امام پر تفصیل سے روشنی ڈالوں گا. عزیزان گرامی, اس عزاداری کی حفاظت ہمارا فرض بنتا ہے. دشمنوں سے بھی حفاظت کریں, اسراف سے بھی اس کی حفاظت کریں, من گھڑت احادیث کو بیان کرنے سے بھی حفاظت کریں, من مانے نظریات کو بیان کرنے سے بھی اس کی حفاظت کریں, اور اس کے تقدس اور احترام کو بھی باقی رکھیں. ان تمام بچوں سے, نوجوانوں سے, ماؤں بہنوں سے میری درخواست ہے, فرش ادا کا تقدس, علم کا تقدس, جلوس کا تقدس. دیکھیے یہ تقدس ہی ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ اس کی عظمت کے قائل ہوتے ہیں. اگر آپ کی جیب میں 1,00,000 روپے کا چیک ہو اور آپ کو یہی نہیں پتا ہوگی یہ 1,00,000 روپے کا چیک ہے تو آپ اسے کاغذ کا ٹکڑا سمجھیں گے. جب معرفت, جب علم آیا تو معرفت آئی, پہچان آئی کہ جناب یہ 1,00,000 روپے کا چیک ہے. تو اب جب معرفت آئے گی تو اس کے تحفظ کے لیے آپ کوشش کریں گے جناب یہ ضائع نہیں ہو جائے, میں اس کو عام پیپر کی طرح اس کو پھاڑ کے پھینک نہیں دوں. علم معرفت لے کے آتا ہے, معرفت پہچان لاتی ہے, پہچان آپ کے دل میں عظمت پیدا کرتی ہے, اور عظمت کی وجہ سے تقدس آتا ہے, اور تقدس کی وجہ سے برکتیں نازل ہوتی ہیں. جب علم ہی نہیں ہوگا کہ عزاداری ہے کیا, جب معرفت ہی نہیں ہوگی عزاداری ہے کیا. عزاداری صرف شہنشین سجانے کا نام نہیں ہے, عزاداری صرف ماتم کا نام نہیں ہے, عزاداری صرف جلوس نکالنے کا نام نہیں ہے. یہ تو وہ مظاہر ہیں عزاداری کہ جو ہم مختلف ثقافتوں میں, مختلف شہروں میں ہمیں مختلف نظر آتے ہیں. کراچی میں کھارزر میں چلے جائیے, جو اندازہ نظری آپ کو وہاں نظر آئے گا وہ مریر میں نظر نہیں آئے گا, جو ہندوستان میں نظر آئے گا وہ ایران میں نظر نہیں آئے گا, جو ایران میں نظر آئے گا وہ افغانستان میں نظر نہیں آئے گا, جو افغانستان میں نظر آئے گا, اور اب تو جنوبی افریقہ اور شمالی افریقہ میں عزاداری ہو رہی ہے, 170 سے زیادہ ممالک میں حسین کا ماتم ہو رہا ہے. تو ہر جگہ کی ثقافت مختلف ہوتی ہے, لہذا ثقافت کے تحت عزاداری کے انداز مختلف ہوتے ہیں. ہمارے یہاں علم کے ساتھ پنجر لازم و ملزوم ہوتا ہے, لیکن ہر جگہ یہ پنجر لازم و ملزوم نہیں ہوتا. بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مزاق میں صرف ماتم کرنا, صرف شینشین سجا لینا, صرف علم نکال لینا عزاداری نہیں. عزاداری ایک بہت وسیع مفہوم ہے. تو اس عزاداری کا تقدس, اس کا احترام ہم پر لازم و واجب ہے. جب تقدس ہوگا, جب عظمت ہوگی تو اس کے تحفظ کے لیے کوشش کریں گے, اس کے لیے جان کا نذرانہ بھی دیں گے. بس میں نے آپ کے ذہن کو تمام کیا. اس کا سب سے, اس کے تقدس کے لیے سب سے بنیادی فارمولا یہ ہے کہ مقصد عزاداری کو اپنی آنکھوں کے سامنے محب نہ ہونے دیں. مقصد عزاداری محب نہ ہو. مقصد عزاداری کیا ہے؟ جو جناب زینب نے دیا, جو جناب سید سجاد دیا. سب سے بڑا عزادار کون تھا؟ امام سجاد. سب سے بڑا, اس سے بڑا عزادار کوئی نہیں گزرا. اگر وہ کہتا ہے کہ میں بہت بڑا عزادار ہوں, نہیں, امام سجاد سب سے بڑے عزادار ہیں, معصوم ہے, امام ہے. ان کی سیرت, ان کی سنت, ان کی راہ و روش ہمارے لیے حجت ہے. جناب زینب کے خطبات عزاداری کو بیان کرنے والے ہیں. انشاءاللہ آنے والی مجالس میں کثرت کے ساتھ عرض کروں گا. آج پہلی محرم ہے, محرم کا چاند نمودار ہو گیا. شب اول ماہ محرم کئی جگہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ علم کی پھریرے کو تبدیل کیا جاتا ہے, پرچم کو شائع ہوتی ہے, شہ نشین سجا لیتے ہیں, ادا خانے سجا لیتے ہیں. اور جن کے گھروں میں ادا خانے نہیں ہیں وہ اپنے دل میں حسین کی محبت کو بسا کر ادا خانے سجا لیتے ہیں. کیوں؟ اے حسین, یہ 2 مہینے 8 دن آپ ہمارے مہمان ہیں. لیکن صرف 2 مہینے 8 دن نہیں, اگر کوئی یہ سمجھتا ہے میں امام حسین کو صرف 2 مہینے 8 دن تک مہمان بناؤں گا اور سال کے بقیہ دنوں میں حسین میرے مہمان نہیں ہیں, تو وہ شیعہ ہی نہیں, وہ شیعہ ہی نہیں. یعنی اس کا اگر تصور یہ ہو کہ صرف 2 مہینے 8 دن, کل یوم عاشورا کل ارض کربلا, یہ کس کا قول ہے؟ امام کا قول ہے. امام فرما رہے ہیں ہر زمین زمین کربلا ہے, ہر دن تمہارا عاشورا ہے, تمہارے دل میں ازا خانہ سجنا چاہیے, تم پورے سال حسین کی محبت میں اپنی زندگی گزارو, تمہارا شب و روز حسین کی محبت میں ہو, یا حسین کی صداؤں سے ہو. اسی لیے تو مصحب ہے نا کہ انسان پانی پیئے تو امام حسین کی پیاس کو یاد کرے. کیوں مصحب؟ اسی لیے مصحب ہے تاکہ یاد کرے امام حسین کو, ان کی کربلا کو, ان کے مقصد کو. یا ہو بکا کے دن ہیں, یہ مصیبت کے دن ہیں, یا واویلا کے دن ہیں. کیا ہی بہتر ہوتا کہ یہ چراغ گل کر دیے جاتے اور عزا کا ایک سما بن جاتا اور تاریکی ہو جاتی. اس لیے کہ جو رونے میں شرم کرتا ہے وہ در حقیقت حسین کے قافلے سے پیچھے رہ جاتا ہے. حسین کے غم میں کسی شخص کو در حقیقت رونے میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے, اس لیے کہ حسین کے غم میں رونا سنت رسول ہے, سیرت رسول ہے. سب سے پہلا گریہ جو حسین کے لیے کیا گیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا. حضرت عائشہ کے گھر میں رسول اکرم موجود ہیں, رسول اکرم فرماتے ہیں کہ جانی جبرائیل, جبرائیل نازل ہوئے اور مجھے بتایا ستقتل امتی ابنک, اے محمد کہ امت آپ کے نواسے کو بہت جلد قتل کرے گی. ایک دفعہ میں گریہ کرنے لگا. جناب عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس گریہ کا سبب کیا ہے؟ کہا کہ فاطمہ کے گھر جو بچہ پیدا ہوا ہے نا, وہ بچہ بہت جلد سرزمین کربلا میں, سرزمین طف میں قتل کیا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ خوشی کا موقع تھا نا, رسول اللہ نے جب حسین کو گود میں لیا, ایک دفعہ آنکھوں کے بوسے لیتے ہیں, زبان کے بوسے لیتے ہیں, ہونٹوں کو پیار کیا, گلے کے بوسے لیے, گریہ فرمانے لگے. شہزادی کونین نے پوچھا ہے بابا جان اس خوشی کے موقع پر جب میرے گھر میں دوسرا پھول کھلا ہے, اس خوشی کے موقع پر آپ گریہ کیوں فرما رہے ہیں؟ رسول اللہ فرماتے ہیں اے بیٹی, اے فاطمہ, تیرا یہ بچہ 3 دن کا بھوکا پیاسا سرزمین کربلا میں قتل کیا جائے گا. رسول اللہ گریہ فرماتے ہیں. ام سلمہ فرماتی ہیں ایک دفعہ رسول اللہ ایک دفعہ پریشان ہوئے, ایک دفعہ آپ نے غریبہ کو چاک کیا اور ایک دفعہ سرخ مٹی مجھے دی. ام سلمہ کہتی ہیں یا رسول اللہ, اے میرے والی, اے اللہ کے رسول, کیسی مٹی ہے جو سرخ ہے؟ کہا کہ یہ وہ مٹی ہے کہ جس میں حسین کا خون شامل ہے, یہ سرزمین کربلا کی مٹی ہے.
ارے میرا بیٹا حسین، اے میرے آنکھوں کے نور حسین، سرزمین کربلا میں قتل کیا جائے گا، اجرکم اللہ، اس طریقے سے حسین کی پرورش ہوئی ہے۔ عزادارو، حسین نے جو وعدہ تفلی کیا تھا اسے نبھانے کا وقت آیا، 28 رجب آپ پہنچی، حسین ایک دفعہ امام اممہ کی قبر پہ آئے ہیں، الوداع کہا ہے۔ امام حسین کے بہت سے خطبات ہیں، امام حسین علیہ السلام نے در حقیقت بہت سے کلمات ارشاد فرمائے ہیں، کبھی ماں کی قبر پر، کبھی نانا رسول اللہ کے در پر، کبھی ان کے مزار پر، کبھی ان کی قبر سے لپٹ کر آپ نے بہن فرمایا ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ کے قبر کے پاس تشریف لائے اور اپنے آپ کو قبر کے پاس بٹھا دیا، دونوں ہاتھوں کو قبر رسول پر رکھا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اس قوم جفاکار نے میرے ساتھ جو ارادہ کیا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں، یا حسین، اے میرے بیٹے حسین، ان لک عند اللہ درجتان لا تنال الا بشہادہ، اللہ تعالی نے تمہارے لیے بہت اعلیٰ مقامات فرض کیے ہیں جو شہادت کے ذریعے سے ممکن ہے۔ عزادار و قبر رسول سے رخصت ہوئے، ہاں ایک دفعہ ایک ایک کر کے سواری کو انتظام کیا گیا، یہ مدینہ ہے نا، حسین کی سواری جا رہی ہے، حسین مدینے سے نکل رہے ہیں، کتنا سخت ہے حسین کے لیے۔ ہاں مصیبت کے اس وقت میں حسین کو کچھ اور رخصتی کے وقت یاد آئے ہوں گے، ایک ماں کی آخری رخصت کے وقت یاد آیا ہوگا، جب کفن تیار ہو چکا تھا، حسن و حسین کھڑے تھے، حسن و حسین آگے نہیں بڑھتے، حسن و حسین سے کہتے ہیں، مولا علی آؤ بچہ آؤ، ماں کو الوداع کہہ لو، ماں کو الوداع کہہ لو، لیکن بچہ آگے نہیں بڑھتے۔ امام حسین کیا کہتے ہیں، اے بابا جب تک ماں ہمیں خود نہیں بلائے گی ہم آگے نہیں بڑھیں گے، روایت کہتی ہے بندے کے بن ٹوٹے، فاطمہ زہرا کے ہاتھ بلند ہوئے، آ میرے حسن آ جا، آ میرے حسین آ جا، میرے سینے سے لگ جا، ادھر سے حسن دوڑے، حسین سے ادھر سے حسین دوڑے، ماں کے سینے سے لگے، ہاتھ سے خیبی کی آواز، اے علی مرتضیٰ، ارے ان بچوں کو ہٹا لو، قیامت ہو جائے گی، میں ہاتھ جوڑ کے کہوں اے علی مرتضیٰ، ارے جاتے جاتے ماں سے اتنی شفقت کا انتظام، ارے سرزمین کربلا میں آ کے دیکھیے، ارے 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین۔ ہاں سواری سواری تیار ہو گئی، ایک ایک بی بی آتی اپنے محرم کے ساتھ، اپنے محرم کے ساتھ محمل میں سوار ہو جاتی۔ ایک دفعہ علی اکبر آگے بڑھے، حسین کرسی نشین ہیں، ایک دفعہ کان میں کچھ کہا، ایک دفعہ امام حسین کھڑے ہو گئے، حضرت عباس کا ہاتھ قبضہ تلوار پہ گیا، ایک دفعہ قناتوں کو تان دیا، نام منادی نے ندا دی، اے مدینے والو، ارے چھتوں سے نیچے آ جاؤ، اپنی آنکھوں کو بند کر لو، ارے بنت علی ثانیہ زہرا زوار ہونا چاہتی ہے۔ بنت علی نے قدم رکھا، علی اکبر نے اپنے زانوں کو، ایک زانوں کو زمین پر، دوسرے زانوں کو بلند کیا، ثانیہ زہرا نے ایک پیر علی اکبر کے زانوں پر رکھا، محمل میں سوار ہوئی۔ ارے کتنا اہتمام ہے، قناتیں ہیں، پردے ہیں، اہل مدینہ سے آنکھیں بند کرنے کا حکم ہے، میں ہاتھ جوڑ کے کہوں اے ابا، ارے کربلا، ارے اصل عاشورا، ارے چادر چھندی ہے، بہن دیکھتی ہے، ارے بھیا ابا، بڑی شاز بہن کو پردے کے ساتھ،
لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خداوندہ ہماری سزاداری کو قبول فرما، خداوندہ ہمیں سزاداری کے ذریعے سے دین اور پاکستان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، دشمنان دین اور پاکستان و آزاداری کو نیست و نابود فرما، تحفظ آزاداری کے لیے ہمیں اپنے ذمہ داریوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ خداوندہ جب تک دنیا میں رہیں، اسی فرش سے، اسی عزا سے وابستہ رہیں، آخرت میں ہمیں شفاعت امام حسین علیہ السلام سے بہرمند فرما، ہمیں اس عزاداری کے ذریعے سے امام زمانہ کے انقلاب کی راہیں
ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار و عوان میں شریک فرما، شہداء عزاداری کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔